بسم الله الرحمن الرحيم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب ایک نیا باب شروع کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انشفاء التکلیف من التقدیر. یہ چیز کہ انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ خدا کے احکامات کو مانے اس دنیا کی پلاننگ میں شامل ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب اس پر بات کی ہے، انسانوں سے شروع کیا ہے، پھر انہوں نے اس کائنات سے مثالیں دی ہیں، پرندوں کی مثالیں دی ہیں، ایسے ہی درخت اور فصلیں جو اگتی ہیں ان کی مثالیں دی ہیں، اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ انسان ان میں کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اور جو نو پیدا کی ہے، اس کے اندر یہ جذبات بھی رکھے ہیں کہ وہ وہی کام کرے جو اس کی نو کا تقاضا ہے. نو کو آپ آسانی سے سمجھ لیں تو کیٹیگری کہہ دیں کہ جانور جو ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن اور طرح سے ہے، انسانوں کی اور طرح سے ہے، اور جو درخت اشجار اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ اور طریقے پر ہے. اس چیز کے ڈانڈے تقدیر سے بھی جا ملتے ہیں، اور یہ چیز تقدیر کے درجے سے کم میں بھی حل ہوتی ہے. تقدیر سے کم درجے میں ایسے حل ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ سوال کرے کہ میں درخت کیوں نہ ہوا، اور درخت کو زبان ملے اور درخت یہ کہے کہ میں جانور کیوں نہ ہوا، اور جانور یہ کہے کہ میں انسان کیوں نہ ہوا، تو یہ بیکار سوالات ہیں. اسے ہر حال میں تسلیم کرنا ہے کہ اب جب میں بطور انسان پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو انسان کرتے ہیں، اچھا کرے برا کرے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اب وہ ساری زندگی اس محنت پر لگا دے کہ میں کسی طرح حیوان بن جاؤں. اور جو حیوان پیدا کر دیا ہے وہ ہزار تمنا کرے کہ میں درخت بن جاؤں، نہیں ہو سکتا. یہاں پر پہنچ کے انسانوں کا احتجاج کوئی وقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے عالم میں مادے میں تصرف کر کے جس کو جس طرح کا بنایا ہے اسے بہرحال اس طرح چلنا ہے اور وہ کام کرنے ہے. یہ ہے نو کیٹیگری. سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ہم آخر بنائے کیوں گئے کہ اللہ کے احکامات مانے؟ کوئی آدمی اگر نہیں ماننا چاہتا تو اس کی مجبوری. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے یہاں پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی آیات فی خلقہ. اور دیکھو اللہ تعالی نے یہ جو اس کائنات میں نشانیاں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ غور کرنے والا اللہ تک پہنچے، اور انسانوں کو اس نے جو شریعت کا پابند ٹھہرایا ہے تو خود اللہ کے پاس اس کی زبردست دلیل موجود ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا کرے جس کی دلیل خود اس کے پاس بھی نہ ہو. ایک ہے حکمیت کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ خود اس کی دلیل حق تعالیٰ شانہ کے پاس نہ ہو یہ نہیں ہوتا. اس کے کام بڑی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے کرنے کی بات ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں بہت سے لوگ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بات کو نہیں سمجھ پاتے عقل کا معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے اب اس کی بڑی واضح مثال دیکھیں بہت سے گھروں میں شوہر جو فیصلہ کرتا ہے بیوی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کہتی ہے بالکل حماقت ہے بالکل غلط بات ہے یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی پانچ سال بعد کیوں سمجھ آتا ہے کہ شوہر نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ بالکل درست ہے شوہر زمین دیکھ لیتا ہے اور شہر سے 10 کلومیٹر دور اور وہ کہتا ہے وہاں گھر بنائیں گے وہاں جا کر رہیں گے اب بیوی اس سے چیختی ہے کہ اتنا دور شہر سے تو وہ کہتا ہے کون سا آج ہی گھر بن جانا ہے تو 4 سال لگیں گے اور اس وقت تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے آبادی پہنچے گی اور یہ فوائد اس میں ہیں اگر عورت کی عقل کم ہو تو وہ اس پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے منصوبہ بنایا ہے کسی طرح قابل عمل نہیں اور اس چیز کو اگر کوئی ریکارڈ کر لے آواز کو اس کی حرکتوں کو اس لڑائی کو اور جب وہ گھر بن جائے 10 سال بعد دکھائے کہ بی بی یہ آپ کہہ رہی تھی اب بتاؤ کس کی عقل زیادہ اور کس نے صحیح دانش مندی سے کام لیا تو پھر شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی اور اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے خواتین بڑے بڑے اچھے فیصلے کر دیتی ہیں بڑی دانش مندی حکمت کے ساتھ بات کرتی ہیں رشتے جب ہوتے ہیں تو رشتوں میں ایسا جوڑ توڑ کرتی ہیں کئی مرتبہ وہ رشتے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات سال ہا سال تک مرتب ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کے پاس اپنے فعل کی دلیل ہوتی ہے دوسرے کو نہیں سمجھ میں آتی تو بعض اوقات اس کی اپنی عقل کی کمی ہے تجربے کی کمی ہے عقل بالکل ٹھیک ہے تجربے ہی نہیں ایسی ہے تعالیٰ شاہ بغیر کسی تشبیہ کے اللہ سے خود کوئی پوچھے کہ اللہ اس کی دلیل تو اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہوتی ہے اور اسی لیے انسان جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ان پر کھلے گی اعلیٰ دانش مندی کی چیز وہ جس سے کہتے ہیں سپر لیول کے دماغ وہ سب سے پہلی چیز جو کھلے گی وہ کائنات میں جن مباحث میں الجھے رہے اس الجھاؤ کو وہ اپنی عقل سے دور کر لیں گے عقل کی ترقی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکا تھا جنت میں داخلے کے فوراً بعد اسے سمجھ میں آئے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے درمیان اور اس کی عقل کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی غصہ حائل ہو جاتا ہے انسان شخص ہے عقل مند ہے قتل کیوں کر دیتا ہے اس لیے جو غصہ آ گیا اسی آدمی سے ٹھنڈے مزاج کی صورت میں پوچھیں قتل کیوں کیا وہ کہے گا کہ غلط کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا عقل میں اور انسان میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں بخل ہے پیسہ نہیں خرچ کرنا اب یہ انسانی عقل میں اور انسان کے درمیان آ جاتا ہے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ پہ چل کے اس کی ترتیب پر بات کرتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے دل کی خواہشات اور اس کی عقل ان تینوں میں ترتیب کیا ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے کہ کیا انسان اپنے دل کو ساری چیزوں پر حاوی کر دے یا عقل کو ساری چیزوں پہ حاوی کر دے یا اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے دے کہ جو جی میں آیا کر گزرو ان تینوں میں ترتیب کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ اس پہ کہتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو انسانی عقل میں اور عام آدمی کے درمیان پردے ہوتے ہیں جب اوپر کے لیول پہ پہنچتا ہے تو پردے ختم ہو جاتے ہیں 20 سال کے لڑکے کا فیصلہ اور 50 سال کے باپ کا فیصلہ بہت مختلف ہوتا ہے اس نے 20 سال میں خود جو فیصلہ کیا ہوتا ہے 50 سال کی عمر میں پہنچ کے اس میں سکم نظر آنے لگتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ حالات کے جبر کا نتیجہ تھا آج میں آزاد ہوں آج میں اگر اس زمانے میں واپس لوٹ جاؤں تو یہ فیصلہ نہ کروں ایسے ہی انسان جب عقل جب پہنچیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا جنت میں پہنچ کے کہ اللہ کے جتنے فیصلے ہیں سب کے سب دلیل کے ساتھ ہیں. اب تعالی شان کو کون ہرا سکتا ہے معاذ اللہ. اس کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالی نے اس شریعت کو کیوں رکھا ہے, انسانوں کو پابند کیوں بنایا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس دلیل نہیں, اللہ کے پاس دلیل ہے. آپ عقلوں کا تفاوت دیکھیں, اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ انسانی عقل کس طرح مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے. ہمایوں کے ساتھ شیر شاہ سوری کی جنگ, اور شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا, تو اسے تو بابر بادشاہ نے لقب دیا تھا شیر کا. تو فرید خان اور یہ دونوں جب آپس میں ایک میدان میں لڑنا تھا اور ہندوستان کی قسمت کا گویا اس دن فیصلہ ہونا تھا, تو فوجیں ساری سیٹ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری پوری طرح چکرنا اور سب چیزیں کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے لشکر سے کہا کہ میں سونے لگا ہوں, اور دن چڑھے گا تو جنگ شروع ہوگی, تو حملہ کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. جو قاعدے کی بات ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اتنا وقت پہ لڑائی ہوگی, اس وقت تک میں سوتا ہوں. سو گیا ہے, اٹھا اور گھبرا کے پھر سو گیا, پھر اٹھا پھر سو گیا. تین مرتبہ اس کے ساتھ یہ ہوا, اور تیسری مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا میری فوج میں یہ جتنے کمانڈر ہیں ان کو بلاؤ, اور بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے بلایا, اور اس نے کہا علماء کو بھی بلاؤ, سادات کو بھی بلاؤ. یہ سادات کو ساتھ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی نسبت کی وجہ سے کہ ان سے ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد کی طرف ہے, حتیٰ کہ بغداد جب تباہ ہوا ہے تو فوج میں ایک بڑی تعداد جو ہلاکو خان لے کے گیا وہ سادات کرام بھی تھے, بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا تھا, اور سادات سے کہا کہ دعا کریں ان سارے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دینا ہے, اور آپ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو. تو سادات کا بڑا احترام رہا, اور انگریز شیر شاہ سوری نے کہا سادات کو بھی بلاؤ, فلاں کو بھی بلاؤ, سب جمع ہو گئے. کہنے لگا میں نے فجر کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ آج جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے دکھا دیں, اگر میں نے ہار ہی جانا ہے اور ہندوستان ہمایوں کا ہی ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے اتنے لوگوں کا خون بہانے, میں خود ہی اس کے حوالے کر دیتا ہوں. بڑا دانشمند آدمی تھا, بڑا عقل مند آدمی تھا. بابر بادشاہ کی موجودگی میں بکری کا گوشت لایا گیا, دعوتیں ایسے تھوڑی ہوتی تھیں. آپ ازبکستان کے لوگوں کو اب تک دیکھیں تو یہ ازبک جو ہوتے ہیں وہ قد و قامت میں ہم سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہوتے ہیں. یہ 6.5 فٹ کا قد, 7 فٹ کا قد, اور اتنے موٹے, اتنے لہیم شہیم. ان کے سامنے ہندوستانی بیچارے پتلے دبلے سے چیز ہی کیا ہے. تو یہ ازبک تھے, تو وہ بابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, سب کے سامنے اپنے حصے کا گوشت رکھا ہوا تھا, بکری کی رانیں بکروں کی, اور کھا رہے تھے. تو اس کا گوشت جو تھا رام جو تھی وہ کم گلی ہوئی تھی, اس نے بلا تامل ہاتھ ڈالا گوشت پہ اور وہ سخت سے خنجر نکال کے اسے کاٹنا شروع کر دیا. یہ بادشاہوں کی محفل کے خلاف تھا, اور بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی تلوار نکال لے, خنجر نکال لے, بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی تھی. اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار, تم میں سے کوئی آدمی کھلی ہوئی تنکش لے کے ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی سامنے نظر آ رہے ہیں تیر, فرمایا خبردار مسجدوں میں نہ آؤ, ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. فرمایا من صلی سے, جس آدمی نے تلوار بغیر کی وجہ کے نکال لی اس نے بڑے گناہ کا کام کیا. ایسے ہی ہے جس کوئی لوڈڈ پسٹل پکڑ لے تو دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں. اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو ہمارے اس دور میں تو جرمنی, بیلجیم, ہالینڈ ان ممالک میں جائیں, वहां कानून है कि कोई भी फौजी अपनी फौज की वर्दी में शहर में नहीं आएगा गले कैंस करो और अगर वर्दी में आना है कोई सूरत नहीं शहर में आम लिबास में आओ क्योंकि तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे ऐसे नहीं होना चाहिए पुलिस ठीक है वर्दी में ताकि नज़्म कायम रहे फौज कभी नहीं आई ये सारी चीजें मुसलमानों ही में थी और मुसलमानों में इसलिए थी कि एक कॉमन सेंस की बात ये नहीं है कि यूरोप ने हमसे ले लिया उनमें भी कॉमन सेंस है वो भी जानते हैं उनकी भी एक तहजीब है तो कहीं भी दुनिया में बहुत सी चीजें अगरचे हमसे भी नहीं लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसानों का मुश्तरिका सरमाया है जहां जहां अकल ने तरक्की की और तालीम ने इंसानों ने यकसा कानून बनाए तो इसलिए बादशाहों की महफिल में खंजर का निकाल लेना बड़ी बुरी बात समझी जाती थी उसे खंजर निकाला गोश्त काटा और खाने लगा वहां पर बादशाह देख रहा था तो उसने हुमायूं को तन्हाई में बुला के कहा कि इस पे नजर रखना ये मेरी फौज का ऐसा कमांडर है जो कल को तुम्हारे लिए मुश्किल बना सकता है जिस आदमी को जरा सा अमल और तरद्दुद ना हो और बकरी का गोश्त काटने के लिए वो खंजर निकाल ले कल को ये क्या नहीं कर सकता तो ये शुरू से ही ऐसे था और अकल बहुत ज्यादा तो कहने लगा कि मैंने आज फजर में दुआ मांगी सारे दानिशमंदों से और फौज वालों से कमांडर से कि अल्लाह अगर हुमायूं को आपने हुकूमत देनी है तो मुझे बता दें मैं क्यों खामखा लोगों को लड़ाऊं और खून और कत्ल वगारत करी हो तो कहने लगा मैं जब सोया तो मेरे ख्वाब ने देखा कि हुमायूं ने मुझे उठाकर जमीन पे लिटा दिया पर मेरे सीने पे चढ़ बैठा मैं फिर उठा फिर सोया और अल्लाह से दुआ मांगी फिर तीसरी मतलब मैंने यही ख्वाब देखा तुम लोग इसकी ताबीर बताओ क्या अकल और दानिश की बातें हैं ना सब चुप हो गए और रंग उड़ गए सबके क्या इसकी ताबीर कौन दे दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं और ये भी बादशाह है तो वो भी बादशाह है इसको कैसे कोई कहे कि हार जाओगे ये तो जब कोई नहीं बोला और फिर सबने कहा आप ताबीर इसकी बताएं तो कहने लगा इस अल्लाह ने बड़ी बशारत दी अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी दी है इसलिए हमने लड़ना है देखो हुमायूं ने मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे सीने पे बैठ गया तो जमीन हुमायूं के पास न रही मेरी कमर पे लग गई जमीन आके तो मुल्क मेरा है और जब मेरे ऊपर बैठ गया तो ऊपर बैठने का मतलब है कि भागे का ऊपर के इलाकों में तो ऊपर के इलाके यहां से सिंध वगैरह इधर भाग के चला जाएगा ये हिंदुस्तान में ले जाएगा लोग चुप हो गए और ताबीर वाकई वही हुई कि हुमायूं भागा और भाग कर उसने बना ली सिंध में और सिंध में फिर अकबर की पैदाइश और ये चीजें और फिर सिंध के बाद ईरान चला गया तो कहता था ये ताबीर थी मेरे ख्वाब की इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कोई ख्वाब देखो तो हबीबन और लबीबन या उससे बयान करो जो तुम्हारा इंतहाई गहरा दोस्त हो और या उससे बयान करना जो इंतहाई अकलमंद हो तो उस अकलमंद आदमी ने खुली हुई चीज को जो बजाय शिकस्त पे दलालत करती थी उसकी उसने उसे तब्दील किया और कैसे ले आया कहने लगा देखो जमीन तो मेरे कमर के साथ चिपकी थी ना तो मैं इस जमीन का मालिक हो गया और हुमायूं भाग जाएगा ये इंसानों की अकल का तफावत है अब कोई बड़े से बड़ा आदमी उसके सामने ये ताबीर दे सकता था ताबीर तो नजर आती थी दूसरों को वो ये कि तुम मारे जाओगे भाग जाओगे और हुमायूं गालिब आ जाएंगे अब इसकी दूसरी मिसाल देखें हुमायूं के सिलसिले में लिखा है उसके मुतालिक कि जब वो भाग रहा था हिंदुस्तान छोड़ के बड़ा जबरदस्त फाजिल आदमी था हुमायूं और वो फल्कियात पर बहस करता इन सारे मुगलों में फल्कियात पे एस्ट्रोनॉमी पे इससे बड़ा आदमी हमें नहीं मिला और वो इतना उसका मशगला ही यही था कि चांद की और मरीख की आपस में कितना कितनी फासला है मरीख पे क्या होता है चांद पे क्या होता है जोहल पे क्या होता है हत्ता कि उसने एक पैमाना खुद इजाद किया कि दो सितारों के दरमियान अगर फासला नापना हो तो कितना है दूरबीने लगवा दी और दूरबीने लगवा के अपने दौर में देखता रहता था कि मूवमेंट क्या नासा की जो चीजें आप पढ़ते हैं अमेरिका से ये वो इस किस्म की चीजें करता है कुर्रा कुर्रा ऐसा आला कहलाता था जिससे सितारों का बाहमी फासला नापा जा सके اور اس وقت بہت سے مسلمان یہ کام کرتے تھے. یہ جو اسٹرانومی ہے, علم نجوم ہے, اس قسم کی چیزیں یہ مسلمان پڑھتے تھے. کلہ بچھڑے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو بچھڑا ہوتا ہے گائے کا بچہ, بھینس کا بچہ, اور کلہ اس آلے کو بھی کہتے ہیں. اپنی اس جلا وطنی کے دوران ایک جگہ خیمہ لگایا تھا تو بادشاہ اور بھی بڑے بڑے عمائدی یہ سب بھاگ رہے تھے, تو رات نیند نہیں آئی اور اٹھا تو باہر دیکھا ایک سپاہی کھڑا تھا, تو کہنے لگا کہ دیکھو یہاں جاؤ قریب کے شہر میں اور اگر کلہ مل جائے تو لے آؤ. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ستاروں کی پیمائش کروں, رات گزرے اپنا مشغلہ ہے. تو تھوڑی دیر میں اس نے آواز سنی تو بہت سے بچھڑے لے کے وہ آ گیا اور سب میں کر رہے تھے. باہر نکلا خیمے سے اور سپاہی سے پوچھا کیا کیا, اس نے کہا کہ آپ نے بچھڑے منگوائے تھے سارے شہر سے, جو بھی آوارا تھا پکڑ کے لے آئے ہوں بادشاہ سلامت یہ لیں. اس نے ہنس پڑا اور کہنے کا ان کو چھوڑ آؤ جہاں سے لے آئے ہو. یہ عقل کا تفاوت ہے کہ بادشاہ کیا مانگ رہا ہے اور یہ کیا چلے. اب یہ جیسے وہ سامانی کا حال ہے, 12-15 آدمی ہیں اور سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. شکست ہو گئی لیکن اپنی جگہ پہ تو بڑے تھے. اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کہ میں فال لیتا ہوں اور فال میں دیکھو کیا اللہ کو منظور ہے. اس نے کہا کہ فال ہمایوں کس طرح لیں گے؟ اس نے کہا راستے میں 3 آدمی جو بھی ملے ان سے نام پوچھوں گا اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ چاہے تو 3 ناموں میں ظاہر کر دے گا. اس نے کہا ایک نام سے فال لے لو. اس نے کہا نہیں, 3 ناموں سے فال لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فال ایسے ہی لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے فال لیا کرتے تھے. لوگ آتے تھے, نام پوچھتے تھے اور فال لیتے تھے. آپ اللہ کے ساتھ اچھے تعلق کی. اسی لیے دعا کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نظر ان فالوں پہ ہے کسی چیز پہ نہیں رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے اور کسی مصیبت کو ٹالنے کی دعا مانگتے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے, تو الٹے ہاتھوں سے دعا مانگتے تھے. یہ الٹے ہاتھ کو دعا دینا ایسے کی بجائے ایسے کرنا, یہ فال تھی اس بات کی کہ اس بلا کو ہٹا دیا ہے, روک دیا, دفع کر دیا, ختم کر دیا. اور دعا میں فال لیتے تھے. دعا ایسے مانگتے ہیں نا سب امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مانگتے تھے, منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے, یعنی اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت سے بھر دیا ہے. تو انسانی جس میں سب سے اچھی چیز چہرہ ہے, میرے چہرے پہ بھی خدا کی طرف سے رحمت اور برکت ہو جائے. استسقاء کی نماز پڑھائی اور نماز بارش کے لیے تھی کہ قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا پکڑا اور ایک دم سے اسے پلٹا دیا. فال بھی اس بات کی کہ اللہ دیکھو ایسے حالات کو پلٹا دے گا. فال لیتے تھے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ناموں سے بھی پوچھا, حدیبیہ میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. فرمایا فجر کے بعد آج کون آیا, اتنا آیا ہے, چپ ہو گئے. پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن, ایک دن پوچھا آج کون آیا ہے, قریش نے کس کو بھیجا ہے, کہا سہل کو بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا. سہل کا مطلب ہے نرم زمین نا, سہل کا مطلب ہے آسان کام. اب الان سہل اللہ امرکم, آج سہل آیا ہے تو اللہ نے سہولت دے دی, آپ کام ہو گئے, معاہدہ ہو گیا. ہمایوں نے کہا میں فال لوں گا. اس نے کہا ایک آدمی سے فال لے لو. اس کا نہیں, 3 سے لوں گا. آگے چلے تو ایک بوڑھا جا رہا تھا, اس سے ہمایوں نے روکا اور کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے مراد. بڑا خوش ہوا ہمایوں, آگے چل پڑا. کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ مراد تک پہنچائے گا. دیکھا تم نے, 2 نام اگر اور ایسے مل جائیں تو پھر ہندوستان کہیں نہیں جاتا, جا رہا ہے ایران. اور یہ ہے سوچ کا انداز. آگے ملا ایک آدمی, کنویں پہ کھڑا تھا تو اسے بلایا. اسے کہا کنویں والے سے کہ تیرا نام کیا؟ کا دولت. بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے مراد بھی ملے گی اور پیسہ بھی خوب ملے گا. تو اس نے کہا, اب کہنے لگا یار اگر اب سعادت مل جائے نا, توفیق اللہ کی طرف سے, توفیق خدا دے دے گا, تو دیکھو گے مراد تک بھی پہنچیں گے اور دولت بھی خوب آئے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ اتفاق اللہ کی طرف سے تھا. اتفاق کیا؟ اللہ کی طرف سے. آگے جو آدمی ملا تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس کا سعادت. تو اچھل پڑا ہمایوں اور آگے چار کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ اللہ نے بتا دیا ہے, ہندوستان واپس آئیں گے اور پتا کریں. یہ سوچ کا انداز ہے نا. اب یہ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے, بڑے سے بڑا بادشاہ, مطلب جس کی تربیت اس طرح کی نہ ہوئی بھی ہو, وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ اسی لیے یہ جو بڑے لوگ تھے ان کی صحبت میں جو جاتے تھے لوگ تو اپنے فکر کی اصلاح کے لیے جاتے تھے. یہ بڑے لوگ سوچتے کیسے ہیں, بڑے لوگوں کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے, 50 سال بعد کیا ہونا ہے, 100 سال بعد کیا ہونا ہے, اس پلاننگ میں کیا ہونا ہے. بادشاہ سے بیٹے نے کہا کہ ابا میں تو آپ کو آئینہ سمجھتا ہوں اور آئینے میں ایسے ایسے ہوتا ہے. ان کا میرے بیٹے خود آئینہ بن جا, آئینہ دیکھنا چھوڑ دو کہ لوگ حالات تجھ میں دیکھیں کہ تیری موومنٹ کیا ہے, تو کیسے چل رہا ہے. اس لیے انسانی عقل جو ہے اس کے اور انسان کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کی سچائی میں. یہ نیچے نے کہا جرمنی میں, اور اس سے کئی سو سال پہلے ٹھیک یہی بات اس سے مجدد الحسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھی. نیچے نے کہا کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں پایا جاتا. حضرت مجدد الحسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو فلسفے میں لکھا یا جو کچھ اب مکتوبات شریف میں لکھا, حضرت نے لکھا کہ دنیا میں دو چیزیں خالص نہیں پائی جاتی, ایک عشق خالص نہیں ملتا اور دوسرے عقل خالص نہیں, ان کا دونوں چیزیں نہیں ملتی. بڑی باریک بات سمجھنے کی ہے. نیچے کہتے ہیں دنیا میں عقل خالص کہیں نہیں ملتی, اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل اپنے ماحول سے متاثر ہے, ہر آدمی کی عقل اپنی تعلیم سے متاثر ہے, ہر آدمی کی عقل اپنی نسل سے متاثر ہے کہ اس کی رگوں میں خون کہاں سے آیا. آدمی کیسے خالص عقل کو پائے اگر نسل وہ ہے جو لڑتی بھیڑتی آئی ہے اور جس نے پہاڑی علاقوں میں زندگی گزاری ہے اس کے سوچ کا انداز اور ہے, اور وہ نسل جو میدانی علاقوں میں ہوتی ہے اس کے سوچ کا انداز اور ہے. میدانی علاقوں میں دودھ پایا جاتا ہے کثرت سے, اور جو دودھ ہے وہ مستی پیدا کرتا ہے, اس میں دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے مستی پیدا کرتا ہے. تو جو مست لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ, اور پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں دودھ کی قلت ہے, گندم کی قلت ہے, اناج کی قلت ہے, ٹکڑے نہیں ملتے زمین کے جہاں پہ کھلی فصلیں لگائی جا سکیں. تو نتیجہ یہ کہ انہیں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, شہروں میں آ کے نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, چھوٹا سا کتا ہے اس میں ایک دو چار من گندم لگا لی, ایک ادھ کوئی جانور پال لیا, اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا, اس کی بقا کی جدوجہد اس کو سوچنے پہ اور طرح مجبور کرتی ہے. جس کو رزق مل رہا ہے فراوانی سے اور طرح سوچتا ہے, یہ چیزیں تو پیش آتی. اس لیے خالص انسانی عقل دنیا میں نہیں ہوتی, ہر آدمی کی عقل متاثر ہوتی ہے تعلیم سے, ماحول سے, معاش سے. اور ولیعہد باللہ کسی کی موت ہو جائے, اور موت وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کی عقل کہیں کہ سارے ٹھکانے نہیں رہتے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے آدمی اتنے پڑھے لکھے دانشمند, ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنی بہن سے اتنا تعلق, اتنی مجھے اچھی لگتی تھی میری بہن, آپا کا جب سے انتقال ہوا ہے 2 سال تک میں اپنے آپ کو اس قابو میں نہیں لا سکا کہ لکھ پڑھ سکوں. یہ جھٹکا لگ جاتا ہے کبھی, خدا نہ خواستہ جوان بیٹے کی موت ہو جائے, خدا نہ خواستہ ولیعہد باللہ بیوی کا, اہلیہ کا انتقال ہو جائے اور محبت ہو اپنی بیوی سے, یا شوہر کا انتقال ہو جائے, کئی کئی برس تک وہ عقل کچھ اور سوچنے لگتی ہے. تو انسانی عقل خالص نہیں ملتی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرمایا کشف بھی خالص نہیں ملتا. انہوں نے پہلے یہ بات لکھی, کشف اس لیے خالص نہیں ملتا کہ کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے. عالم کشف میں جسے دکھایا جاتا ہے, عالم خواب میں جسے دکھایا جاتا ہے, تو وہ آدمی اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے بالکل نہیں کاٹ سکتا. سو رہا ہوتا ہے, خواب دیکھتا ہے, بظاہر اس دنیا سے کٹا ہوا ہے لیکن اس کا دماغ کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. ان دونوں چیزوں سے آگے چل کے باریکی کی بات یہ ہے کہ وہی خالق ہوتی ہے, وہی میں خالق کا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا. इसलिए खुद नबी को भी बाद में पता नहीं होता कि मुझे अल्लाह इस मुकाम पर ले जाएगा अल्लाह ताला ने फरमाया मा कुनता तदरी मल किताब वल ईमान आपको नहीं पता था कि खुदा की किताब क्या चीज है कुरान और आपको नहीं पता था इन चीजों का लेकिन हमने आपको खुदा ने कहा मैंने आपको किताब दी हमने आपको कुरान दिया आपको पहले नहीं इस बात का पता था तो नबी जो होता है उसकी वही बिल्कुल से बाहर का असर नहीं होता कोई चीज नहीं होती इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी तो सहाबा रजी अल्लाह कहते हैं वो इस तरह हो जाते थे गोया गिरदो पेश से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा सूरह नाम की आयत नाज़िल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे बैठ गए ऊंटनी की हड्डियां बजने लगी और आखिर थक के बैठ गई और उसने अपनी गर्दन जमीन पर रख दी इसे मर जाएगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी से उतरे नीचे उतरे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब नीचे उतरे रही की हालत में तो मैं लेटा हुआ था और आपकी चादर मुबारक का एक कोना मेरी रान पर पड़ गया तो खुदा की कसम मैं हिल नहीं सका मुझे लगता था कि अब मेरी यह हड्डी टूटी है अब टूटी हालांकि रान की हड्डी डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा इंसानी जिस्म में बोझ को बर्दाश्त कर लेती है वो कहते हैं मुझे लगता था चूर चूर हो जाएगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खबर नहीं है गिरदो पेश में क्या हो रहा है ये इसीलिए होता है ताकि बाद में आने वाला कोई ये ना कह सके कि दरमियान में जी फलाने ने लुकमा दे दिया था तो नबी ने वो लुकमा कबूल करके उसे कुरान में शामिल कर दिया इसलिए वही खालिस है इंसान के ख्वाब खालिस नहीं होते बहुत सी चीजें जरूरत इसलिए जो ताबीर देने वाला सही माहिर आदमी होता है वो बड़े कमाल की चीज करता है क्योंकि कहता है भाई इतना हिस्सा ख्वाब है और इतना हिस्सा ख्याल है ये ख्यालात हैं इनको निकाल दो बाकी खालिस ख्वाब बचता है उसकी ताबीर दे दो ये कमाल के मौके पर जो होते हैं जो ताबीर देते हैं वो ये चीज होती है ये चीजें इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم تعبیر دو اس خواب کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی خواب کی صحیح بخاری میں آتا ہے اور پھر آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں اس کی تعبیر یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے یہی تعبیر مگر کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ فرق بیان کریں جو میں نہیں بتا سکا آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسی بات کرو چھوڑو اس بات کو یہ کہ نبوت میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں یقیناً فرق ہے کہاں نبوت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس مقام کے بھی آدمی تھے لیکن نبوت بہرحال نبوت ہے تو اس کی یہ چیزوں میں فرق پڑتا ہے جب یہ فرق پڑتا ہے تو یہ فرق کھلے گا جا کر جنت میں انسانوں کا احساس کہ تم کیوں ان چیزوں کے مکلف بنائے گئے تھے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس عنوان کا تعلق تقدیر سے بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی کیوں بنایا اللہ تعالیٰ اگر جانور پیدا کر دیتا یہ ہو جاتا انسان نہ بناتا یہ کر دیتا لیکن بات کمال کی ہے سیدنا علی رضی اللہ ان سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ بچپن میں انتقال کر جاتے تو کیا اچھا نہ ہوتا حساب کتاب نہ ہوتا فرمایا بالکل نہیں میں تو اب خوش ہوں جوان ہوں اس نے کہا کیوں خوش ہے کہنے لگے میں اپنے اختیار اور عقل اور شعور کے ساتھ اللہ کی تصدیق کہہ سکتا ہوں اب مجھ میں یہ ہمت ہے کہ میں اللہ کی شریعت کو قبول کروں فرمایا عقل کی بنیاد پہ شعور کی بنیاد پہ جو میں فیصلے کر سکتا ہوں میں اسے بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں بچپن میں مر جاتا ہوں تو مجھے شعور ہی نہ ہوتا کیونکہ فیصلے ہی نہ کر پاتا یہ قوت اور ہمت کی بات ہے نا ہمت کی بات کہ نہیں اس حالت سے یہ حالت بہتر ہے تو اس لیے جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ذہن ہوتا ہے اور ذہن چیزوں پر غور کرتا ہے تو بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے صرف وہ چیزیں کافی نہیں ہیں جو اس کے جسم کو قائم رکھیں انسان جب بھی اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کے بقا کے لیے اسے کوئی نہ کوئی نظریہ چاہیے ہوتا ہے ظاہر ہے سارے انسان جانور تو نہیں ہوتے معاذ اللہ جانور پنا مشترک ہے کھاتا پیتا ہے جانور انسان بھی کھاتا پیتا ہے جانور کو اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں انسان کو بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جانور کی زندگی ختم ہو جاتی ہے और इंसानों में जो जानवर नुमा होते हैं बस उनकी जिंदगी भी यहीं तक खत्म हो जाती है लेकिन इंसानों में ऐसे होता नहीं इंसानों में बहुत से होते हैं कि जब उनका मौत का बंदोबस्त हो जाता है पैसा मिलने लगता है जरूरतें जिंदगी पूरी होती हैं शादी हो गई अब उसके बाद वो इस पे इक्तफा नहीं करता वो कहता है किस नजरिए के साथ जीना है क्यों जी रहे हैं कोई ना कोई चीज होनी चाहिए इसीलिए अमेरिकन जो रूस को शिकस्त देने के बाद बाजार में शिकस्त दी उसके बाद जो किताबें आई हैं वो अमेरिकन मार्केट की किताबें बहुत सी ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें बुनियादी तौर पर नजरिया ये है कि अब हमें जीना क्यों है उनका एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया लास्ट एंड ऑफ द टाइम हो गया कि अब दुनिया में इस तहजीब के अलावा कोई तहजीब बाकी नहीं रहेगी इसलिए कि खाना पीना ख्वाहिशात ये सारी अमेरिकन की पूरी हो रही हैं आराम से उसके बाद वो सोचते हैं आगे क्या है अब आगे क्या है ये मौका है जहां पर उनके अच्छे जो दिमाग थे अगर इस्लाम उन तक पहुंचता इस्लाम की अप्रोच पहुंचती और इस्लाम उस लेवल पे समझाया जाता जो उनका लेवल था तो फिर बात बनती लेकिन क्या हम इसमें कामयाब हुए या नाकाम हुए ये तो फैसला करने वाले करेंगे भी और लिखेंगे भी लेकिन हम इस्लाम की दावत उस दर्जे की उन तक नहीं पहुंचा सकते जिस दर्जे में पहुंच के इस्लाम को सुनना चाहते जिस दर्जे में पहुंच के वो चाहता है कि अब मुझे बताओ इस्लाम क्या कहता है इस्लाम क्या कहता है इस फलसफे के बारे में इस्लाम की क्या राय है इस बारे में कि मर्दों की मर्दों से और औरतों की औरतों से शादी क्यों ना की जाए इस्लाम क्या कहता है कि दुनिया का निजाम कैसे चलेगा अब एक छोटी सी मिसाल लें हर एक तक बात करने का हर एक तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का लेवल यकसा नहीं हो सकता अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं जर्मनी में लेक्चर देने गया अपने तो वापसी में मैं फ्रांस गया और फ्रांस में बर्गसान मुझे मिले तो बर्गसान ने मुझसे कहा बड़े फलसफी थे फ्रांसीसियों में बहुत आला दर्जे की शख्सियत थी उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो आबादियां दुनिया दुनिया के जराइम का हल क्या है पहली जंग अजीम के बाद जिस बुरी तरह दुनिया की तब्दीली दुनिया में तब्दीलियां वाकई हुई और खास तौर पे मर्द जब खत्म हो गए और इलाकों के इलाके खाली हो गए तो उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए जो भूख पैदा हुई जो नंग और गुर्बत और अफलास ने संगला कर दिया पहली जंग अजीम ने तो एक बार कहते बर्तान ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया के जितने मसाइल हैं उनमें से एक वजह यह भी है कि अरेंज्ड सिटीज नहीं है कच्ची आबादियां ये कच्ची आबादियां खत्म होनी चाहिए और जब ये खत्म होंगी तब जाकर दुनिया में निस्बतन सुकून आएगा क्योंकि लोग कच्ची आबादियां बनाते हैं और फिर उनकी जहनीयत बदलती है वहां जाकर तबाहियां होती आप कराची की कच्ची आबादियों को देख लें आप इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों को देख लें ये कच्ची आबादियां जिन जिन जराइम का मरकज बनती हैं लोग जाके पनाह लेते हैं असलिया वहां होता है नशा वहां होता है और क्या क्या दवाइयां वहां फैलती तो बर्गसान ने कहा कि इकबाल ये आपने कहां से लिया आइडिया तो मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बर्गसान हैरान हुआ उसने कहा कि उस जमाने में कोई ये सोच सकता था मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा ने यह फरमा दिया था कि इस जगह तक मदीना मुनव्वरा आबाद होगा और जब यहां पर मकान बन जाएं तो ये आखिरी मकान है तुमने से जो भी मेरे बाद आए मदीना मुनव्वरा की आबादी से ना बढ़ने उन्हें कहो दूसरे शहर आबाद कर तो जब जब एक अरेंज्ड सिटी उसकी आबादी गिनी चुनी हुकूमत के इख्तियारात हुकूमत को पता होगा कि यहां पर कितनी चीजें चाहिए कितना दूध चाहिए कितना गोश्त चाहिए शहर में पानी कितना चाहिए जब हुकूमत स्टॉप कर देगी कि इससे ज्यादा आबादी यहां नहीं रह सकती मतलब 10 लाख नया शहर बनाओ वहां के 50 लाख आदमियों की गुंजाइश पैदा करो इस तरह आबादियां बढ़े तो इकबाल कहते हैं मैंने बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला पहाड़ तक का फरमाया था कि यहां तक ठीक है शहर इससे बड़े तो आबादियां नहीं बनानी शुरू करो नए शहर बसाना शुरू करो और सैयदना उमर रजी अल्लाह ये तो बात आपसे अर्ज कर रहे हैं हम سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گھومتے رہتے تھے. ایک دن وسیلہ پہاڑ پر پہنچے, اپنی گشت نے تو وہاں مکان بنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے میں اعلان کیا اور کہا مدینہ منورہ میں بس اب آبادی ختم, کوئی گھر نہیں بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے فرمایا تھا کہ جب یہاں تک آبادی پہنچ جائے اس کے بعد آگے آبادی نہ بنانے دینا. تو کہتے ہیں جب میں نے جب برگسان سے کہا تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ اقبال اس زمانے میں کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ شہر ارینج ہونی چاہیے اور سچی آبادیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلام کا وہ لیول ہے. اگر اقبال اس کو یہ بتانے بیٹھ جاتے کہ شراب حرام ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, وہ کیا ملاقات ہوتی. اقبال نے بات کی, اس کے لیول کی بات کی. آپ دیکھیں یہ آئیڈیاز ہیں نا, لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے وہ جانتے نہیں. آپ تصور کریں جمعے کا خطبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مملکت میں جتنے سونے کے سکے جاری ہیں, جتنے بھی چاندی کے سکے جاری ہیں, میں سارے سونے کو حکومت کے خزانے میں جمع کر لوں اور لوگوں میں ہم چمڑے کا سکہ چلائیں اور اونٹوں کی کھال لے کے اس کے سکے بنواؤں اور اپنی مملکت میں سارا سونا جمع کر لیں. نماز کے بعد جب بیٹھے تو اپنے مشیر جو تھے ان کے سب سے کہا, انہوں نے کہا امیر المومنین اگر ہم نے چمڑے کے سکے جاری کیے نا اونٹ کی کھال کے, اربوں میں اونٹ ختم ہو جائیں گے, اس لیے آپ یہ نہ کریں. چپ ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ. لیکن یہ جو آئیڈیا جس شخص کے دماغ میں آیا ہے وہ معاشیات میں کیسے سوچتا ہوگا, وہ چیز تھی جو ان کے خود اپنے شورا کے دوسرے حضرات اس بات تک نہیں پہنچ سکے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے اگر میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو اسے مل جاتی تو نبوت کا عہدہ ہی ختم ہو گیا نا. ورنہ فرمایا اگر نبی کوئی اور ہوتا تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے. اب تک معاشیات میں اب بھی دیکھ لیں بڑے بڑے ممالک, چائنا کو اب دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, سونا جمع کرو سونا جمع کرو, تو کوئی نہ کوئی تو اکانومی میں چیز ہے جو اس وقت انہوں نے فرمائی تھی. اور یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں غیر معمولی عقل پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں اور یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کریں, لوگوں کی قیادت کریں, کیونکہ ان کی قیادت سے قومیں آگے آتی ہیں اور ان کی قیادت سے حالات بدلتے ہیں. لہذا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے سرے سے کہ کوئی آدمی یہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں پیدا کیا. وہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ, کیا میں اس پہ خوش ہوں, مجھے اللہ نے شعور دیا ہے, اب میں اس چیز کو اللہ کی تصدیق تردید خدا کو ماننا نہ ماننا آدمی کا اپنا اختیار ہے. جو اختیار کی زندگی ہے وہ عاجزی اور لاچاری کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ درختوں پر غور کریں, فنظر الی الاشجار, اور تم دیکھو درختوں کو اور درختوں کے جو اوراق ہیں پتے ہیں ان پہ غور کیجئے, پھلوں میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے لیے خاص شکل کے پتے پیدا کر دیے اور پھر اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ درخت کیسا ہے. آم کا درخت ہے اس کے پتے الگ ہے. اب آم کا درخت اس کو زبان لگ جائے اور وہ کہے کہ میرے پتے جو ہیں یہ انگور کی بیل کی طرح نہیں ہوئے تو بیکار کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نوع کو پیدا کیا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی خدا نے اسی طرح پیدا کیا ہے اور انسان کو پابند بنایا ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے لیے کچھ خاص احکامات رکھتا ہے اور ان احکامات پر وہ عمل کرے. اس لیے انسان کو بنیادی طور پر فطرت رہنمائی کرتی. انسان کافر ہو مومن ہو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں فطرت رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈالا ہے کہ وہ ناپاک چیزوں سے نفرت کرے. اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف آئیں. اس لیے آپ دیکھیں کتنے ہی کافر ہیں کیسی نفاست پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں, کتنے ہی مسلمان ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں. یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی. اسی طرح سردی اور گرمی سے تحفظ ہے اور چیزیں یہ جو ہمارے یہاں ہسٹری پڑھاتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو ننگا تھا, پھر اس نے جانوروں کو مارا, پھر کھالیں اوڑھنی شروع کی, یہ بات قابل تسلیم نہیں. हम कहते हैं जितनी रिसर्च हुई है ये सारा रिसर्च वर्क आपने दरमियान से इंसानों को उठाया असल में इंसान कब आया था अल्लाह उसका जिक्र करता है आदम अलैहिस्सलाम से سیدنا آدم علیہ السلام صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے وہ خدا کی طرف سے پہلے آدمی بھی تھے تو پہلے پیغمبر بھی تھے اللہ نے سب چیزوں کے ساتھ یہاں بھیجا اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ زمین میں کیسے رہیں گے خدا نے ان کے ساتھ پودے اور چیزیں بھیجی وہ آ کر انہوں نے لگائیں اور ان پودوں نے پرورش پائی اور یہ چیزیں اسی لیے تو ان کے بیٹوں میں حابیل قابیل میں لڑائی ہوئی ایک نے دوسرے کو مار دیا پتا تھا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جذبات تھے حسد تھا خوشی تھی غمی تھی انسانوں کا کھانا تھا انسانیت کا آغاز اس قرآن عرض پہ نہایت شاندار طریقے سے ہوا ہے نبوت سے ہوا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے تھا افلانسن کے غار ملے اور غاروں میں یہ ملا اور یہ ملا یہ تو جناب آپ درمیان کی بات کر رہے ہیں اصل میں جب آدم علیہ السلام آئے تھے کون پہنچ سکتا ہے اس طور درمیان کی کڑیاں غائب مل بھی نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نسب بیان کرتے تھے اور اسماعیل تک جب پہنچتے تھے اسماعیل علیہ السلام تک اس کے بعد عدنان ابن ود اور یہاں پہنچ کر رک جاتے تھے کذب النسابون یہ جتنے لوگ دنیا میں اپنا نسب آدم علیہ السلام تک ثابت کرتے ہیں سب کے سب کذاب ہیں پرلے درجے کے جھوٹے فرماتے تھے عدنان ابن ود سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک قرونم بین ذالک کثیرہ اتنی پشتیں گزری ہیں انسانوں کی کہ کوئی نہیں جانتا سورہ ابراہیم کے شروع میں جو آتا ہے نا وہ اس مقام پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یعلمہن الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عدنان ابن ود سے لے کے سیدنا نوح علیہ السلام تک درمیان کے جو واسطے ہیں یہ کتنے تھے کون کون انسان آئے کہاں کہاں آبادیاں ہوئیں کیا کیا تباہیاں ہوئیں تو اس کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ انسانوں کو جو پیدا اللہ نے کیا دنیا میں بھیجا فطرت ہے فطری چیزیں ہیں انسانوں کے مقدمات ہیں چیزیں ہیں انسانوں کی لڑائیاں جھگڑے یہ سارا انسان اس شاندار طریقے پر آیا تھا مرد کا تفوق ہے غلبہ ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ جتنے مرضی ٹکر لے لے جس طرح بری چیزوں سے انسان کو نفرت ہے انسان اس پہ لوٹتا ہے اس دنیا میں کھربوں آدمی ہیں فرض کر لیجئے ارب پانچ چار ارب آدمی 2 کروڑ میں سے چھپکلی کھانے لگ جائیں مینڈک کھانے لگ جائیں تو باقی جو دنیا ہے اس تہذیب کو نہیں اپنا سکتی اس کی کہ تمن کراہت پیدا ہوتی ہے شکل چیز دیکھ کے کراہت پیدا ہوتی ہے دل میں جھرجھری آتی ہے کہ اس چیز کو نہیں کھانا اسی طرح آپ نے جو تہذیب پچھلے 400 سال سے چلی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر 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 تباہی کر دی دنیا میں اس نظریے نے اور جو تباہ ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا علم اٹھایا تھا اور جھنڈا وہ کہتے ہیں بیک ٹو پیویلین اب واپس گھروں کو جاؤ مائیں اچھی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے تو تم نے ہی تو ماؤں کو لا کر بازار میں کھڑا کیا تھا تم نے ہی تو کہا تھا پہلے یہ نظریہ تھا اب یہ نظریہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دیں اور انسانی مسائل کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں اب غور کیجیے ایک حدیث پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خلا کی بات آئی بڑا آسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے کہ میں نے خلا کر دیا چلو چھٹی ہوئی نکاح ٹوٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ جو تھی وہ قانونی تو تھا وہ جو کچھ احتیاط فرما دی قانونی کی تو ایک شک ہے خلا کے معاملے میں اب عورتیں جاتی ہیں لڑتی ہیں جا کر خلا کے لیے چلی گئیں عدالت جج صاحب نے اور خاص طور پہ جو خواتین جج لگ گئی ہیں اللہ کی پناہ ان سے یہ تو بغیر کسی چیز کے خلا دے دیتی ہیں عورت کو کہ جاؤ خلا ہو گیا شوہر میرا ظلم کرتا ہے جی دوسری کہتی ہے شوہر میرے پیسے پورے نہیں دیتا تیسری کچھ اور عذر لے آتی ہے ایک نوٹس جاری کیا دوسرا کیا تیسرا کیا اس کو اسے لکھ دیا خلا ہو گیا اس خلا کو عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی اور ان میں صرف جس میں کوئی شرم حیا ہے طلاق ہوئی نہیں لیکن جو شرم حیا ہے کہتی ہے میں عزت گزار کے دوسرا نکاح کروں اور اب تو ایسی آ گئی ہیں کہ خلع کا پرچہ لے کے عدالت سے نکلی اور یار کے ہاتھ میں سمایا کہ بلاؤ شام کو ولی صاحب کو نکاح کرتے ہیں میری سے خلع ہو گئی نہ عزت گزار رہی ہے نہ اسے کچھ پتہ ہے اور جج کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرنے چلا ہے اللہ کے بندو یہ فیصلہ تم کر کیسے سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت آئی کہ اللہ کے رسول خلع چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع کی اجازت دے دی اور پھر اس کے شوہر سے فرمایا کہ تم طلاق دو یہ طلاق کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا یہ نکاح کوئی چھوٹی سی چیز ہے فرمایا آپ طلاق دیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والذی بیدہ عقدۃ النکاح اور خلع اس میں رشتے کو وہ ختم کرے گا جس نے نکاح کی گرہ باندھی ہے تو گرہ باندھنے والا شوہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ خلع ہو گیا عورت کو اور کہا چلی جاؤ تو انہیں طلاق ہو گئی فرمایا تم سے ایک طلاق دو طلاق دی شوہر نے پھر اس نے عزت گزاری اور پھر جا کر ہوا ہے یہ انسانی زندگی ہے انسانی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے معاشروں کو اللہ نے جو تفوق مرد کا کسی حد تک رکھا ہے وہ قائم ہے اور اسی طرح شوہر پہ پابندیاں لگا دی تم بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتے یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حدیبیہ میں آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلح کے بعد اتنے افسردہ ہیں اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ کن شرائط پہ ہم نے صلح کر لی عمرہ نہیں کر سکے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ سب کے سب پریشان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا اور خیمے میں تشریف لائے اور اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی آپ نے فرمایا ام سلمہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے انہیں کہا کہ اٹھو اور احرام کھولو اور قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر ملا دو کہ کیوں نہیں اٹھے ان کا غم اتنی شدید کیفیت تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یہ ہے بعض اوقات خواتین جو مشورہ دیتی ہیں کیسا زبردست ہوتا ہے اسی لیے اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا کہ خاندانی اور ان چیزوں کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں بھی عورتوں سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صرف یہ کریں کہ آپ باہر جا کر اپنا سر ملا دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے اور سر ملوا دیا احرام کھول دیا بس یہ دیکھنا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ اٹھے اور اس تیزی سے ایک دوسرے کے سر کو موننے لگے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو لکھاتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کوئی کسی کو قتل ہی نہ کر دے مار ہی نہ دے انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر رہے ہیں اٹھے اور سب اس لائن پہ چل یہ اطاعت ہے یہ عورت کا مشورہ ہے قبول کیا جو اچھی بات ہے اسے قبول کر لینا چاہیے ادھر بھی پابندی ہوتی اب ان پابندیوں کو توڑ کر اور خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ کے جیسے خلع کی مثال دی اور بھی مثالیں ایسی ہیں اب آدمی یہ کہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھوں ہی نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو تم جو انسان بنے ہو تو انسانوں کے کام کرنے ہیں جو جانور ہیں جانوروں کے کام جو پتے درخت ہیں وہ درختوں کے کام ان درختوں نے اپنا پھل لانا ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک جنس ایک نوع ایک کیٹیگری یہ تمنا کرے کہ کاش میں یہ بن جاؤں اور انسان پر کوئی جانوروں کا کام کرنے لگے جانور درختوں کا کام کرنے لگے یہ ہوتا نہیں اللہ نے انسانوں کو اس سے پیدا ہی کیا باقی انشاءاللہ